محبت تیرا صدقہ ہے عمر ہے تیرے نازوں کے جو میں یہ
دل کے جوتوں سے
شرف حاصل ہے ان کو دیوں پر تاج شاموں کے چمن میں
بولتے رہے کھاتے پیتے رہے اور بعد میں ان میں سے کسی نے کہا کتنی دیر تک ہم آج بول رہے ہیں تو اللہ سے تعلق کیسا رہا؟ ایک نے کہا کہ الحمدللہ اتنی دیر تک بے شک ہم ہنستے بولتے رہے لیکن اللہ رب العزت کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں. تو حقیقت یہی ہے, اللہ والوں کے پاس جانے کا ایک فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے. اور اصل چیز ہے بھی مخلوق تو خدا میں رہیے, خدمت کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو کسی وقت نہ بھولیے. آدمی چاہے جس فیلڈ میں بھی ہو، یقیناً اس کے پاس لوگ آتے ہیں، ڈاکٹر ہے تو مریض آتے ہیں، دکاندار ہے تو گاہک آتے ہیں، انجینئر ہیں تو مکان تعمیر کرانے کے لیے لوگ آتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، لیکن آدمی ان تمام جمیلوں میں بھی اللہ رب العزت کا دھیان رکھے. اور اس کا اثر کب ہوگا؟ جب ہماری گفتگو میں دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، کسی کو دھوکہ دینا مقصد نہ ہو، اور جو کام بھی ہم کر رہے ہوں اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے، اس کی مخلوق بھی خوش ہو جائے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دل بیارو دست بتا، دل یار کی طرف لگا رہے، ہاتھ کاموں میں لگے رہے. آج پڑیا منا رہا ہے تو یقیناً پڑیا منانا ہاتھ کا کام ہے، لیکن دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہے. اس میں آدمی یہ سوچتا رہے کہ بھائی میں سولہ دے رہا ہوں، اس میں جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے اس کو دینے میں میں نے کوئی فریب سے کام تو نہیں لیا. یہ سب اللہ سے تعلق کے نتیجے میں چیز کو بہت حاصل ہوتی ہے. آپ زبان سے اللہ اللہ کریں یا نہ کریں، لیکن تعلق اللہ سے اپنا اتنا مضبوط رکھیں، قوی رکھیں کہ آپ حتیٰ کہ بچوں میں بھی کھیل رہے ہوں تو ذہن کے اندر یہ ہو کہ بھئی یہ بچے بھی تو اللہ ہی کے عطا کرتا ہے، ان بچوں کی محبت بھی تو اللہ ہی نے رکھی ہے دل میں، ان کے حقوق کی ادائیگی بھی تو میری ذمہ داری ہے. اپنی بیوی سے ایسی مذاق کریں تو اس کی دلجوئی کرنا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اس کے دکھ درد سننا اور اس کی تکالیف کو رفع کرنا اور دور کرنا، یہ سب بھی اللہ ہی کے ذکر میں داخل ہے، اللہ کی یاد میں شامل ہے. ورنہ آدمی کو اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر وہ بیوی کے بھی حقوق ضائع کرتا ہے، وہ بچوں کے حقوق بھی ضائع کرتا ہے، مخلوق یا خدا کے حقوق بھی ضائع کرتا ہے، وہ سارے حقوق ضائع کرے. لیکن اگر اللہ کا خوف ہے تو یقیناً وہ چاہے تنہائی میں ہو چاہے وہ مجلس میں ہو، اس کا تعلق اللہ سے قائم رہتا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا تعلق ادا فرما دے، نصیب فرما دے، تو ان شاء اللہ پھر ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. اور خدا نہ کرے گا اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر آدمی کا چاہے جس سے جو بھی تعلق ہو وہ کسی کام کا نہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ سے اپنا تعلق قوی کرنا چاہیے، اور اس کا میں نے بتا دیا کہ ہر معاملے کے اندر سو کرنے سے پہلے سوچے، تولنے سے بولنے سے پہلے تولے اچھی طرح سے کہ میں کہہ رہا ہوں وہ بات ہے یا نہیں، کہہ رہا سوچ سمجھ کے گفتگو ہے. جیسے دیگر معاملات کے اندر اگر وہ اللہ تعالی کا خیال رکھے تو بدیان بھی نہیں کرے. کسی نے کہا کہ عدالتیں تم سمجھتے ہو کہ جو ہے وہ جسٹس چلاتے ہیں، جلاتے ہیں نہیں، عدالتیں انصاف سے چلتی ہیں، اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کے دل میں حاضر ہیں، استعزار ہے تو وہ عدل کر رہا ہے. عدل و انصاف نے دنیا کو تھاما ہوا ہے، مال و دولت نے دنیا کو تھاما ہوا نہیں ہے. یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے، اور جو اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے وہ عدل و انصاف کریں، وہ بے انصافی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اس میں کہا گیا کہ چمن میں جس طریقے سے انادر انادر اندریب کی جمع، اندریب کسے کہتے ہیں؟ گلگل. گلگل جب آتی ہے چمن میں تو چہچہاتی، اور چہچہاتی ہے تو یعنی سمجھ لیجیے کہ رونق ہے اس پورے چمن کی. وہ فرمایا کہ لیکن یہ مرتبے زاہوں کو حاصل نہیں ہے جو صحراؤں میں رہتے ہیں، تو کبو کے مرتبے کہاں حاصل، لیکن بلبلوں کو یہ. اسی طریقے سے جو اللہ والے ہیں اصل میں وہ ہیں پوری کائنات کی رونق. کائنات کی اصل رونق اللہ کے نیک بندے ہیں. جو شیاطین ہیں غصہ و گجار ہیں، ظاہری اعتبار سے چاہے جتنے بھی وہ شور مچا لیں لیکن وہ رونق کائنات نہیں. رونق کائنات اور اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کو جو سنبھالے ہوئے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. بادشاہ عادل ہے تو اس دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے دکاندار عادل ہے نیک ہے تو دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں. کھیتی باڑی کرنے والا ایک کسان ہے اگر صحیح کام کر رہا ہے وہ اس دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو بہرحال اللہ کا نام جو لینے والے ہیں وہ اللہ کو سنبھالے ہوئے، وہ اس دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت آئے گی نہیں جب تک کہ ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو بہت سارے بھرے ہوئے ہوں گے دنیا میں، اس وقت لاکھوں کروڑوں انسان ہوں گے، لیکن اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا تب قیامت آئے گی. اور جب تک ایک اللہ کہنے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تباہ نہیں فرمائے. تو کتنی بڑی آبادی ہے اس کے اللہ کے نام کی برکت سے, اللہ والوں سے. جو اللہ اللہ کہہ رہا ہوگا وہ اللہ والا ہی ہوا نا, اور جب اللہ والا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تباہ برباد نہیں فرمائیں. تباہی آئے گی تب جب ایک اللہ کہنے والا بھی دنیا میں نہیں رہے گا, تب اس کائنات میں زلزلے آئے گی, تب اس کائنات کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ والے بنیں, نیک بنیں, ہماری صحبتوں میں, ہماری مجلسوں میں اثر ہو, اور یہ اثر آئے گا دین سے. دین سے آتا ہے, ماحول سے آتا ہے. ماحول کے اثرات باطن پر پڑتے ہیں, ظاہر پر بھی پڑتے ہیں. انسان کا ظاہر بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, باطن بھی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ہوتا کب ہے, جب آدمی تھوڑی سی فکر کرے, بعض اوقات بعض لوگوں کے حالات جی چاہتا ہے میں بیان کروں, لیکن صرف اس خیال سے رک جاتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں عجب پیدا ہو جائے, تکبر پیدا ہو جائے, ریا کاری میں داخل نہ ہو جائے. ان اللہ کے بندے کے بعد ایسے ہیں جو یہاں بھی آتے ہیں, ان کے حالات اگر آپ سنیں تو حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صحبتوں کی برکت سے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے. بہرحال ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. ہمارے حضرت طالب طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدار الحمد دیوبند کے موتمل تھے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گنگوہ جانا ہوا تو وہاں جو مسجد کے قریب دھوبی گھاٹ تھا, اس دھوبی گھاٹ کے جو دھوبی جب کپڑا پٹکتے تھے تو ان کی زبان پہ آتا تھا اللہ, یعنی زبان جب کپڑا اوپر اٹھا کے زمین پہ مارتے تھے پتھر پہ تو کہتے تھے اللہ. فرماتے تھے کہ یہ اثر تھا اس ماحول کا جو وہاں رضی اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ کا, تو وہاں کے دھوبی بھی دے رہے تھے جب کپڑے کوٹتے تھے تو وہ اللہ کی ضرب لگاتے تھے. فرما انہیں کسی نے مجبور نہیں کیا, لیکن ماحول کے اثر سے, ماحول کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دھوبی بھی کپڑے کوٹ رہا تو اللہ. آج ماحول کا اثر یہ کہ ٹیک لگایا ہوا ہے, گانے بجا رہے, کپڑے دھو رہا لیکن وہ ڈانس کر رہا کھڑا ہو, برتن مانج رہا لیکن پتھر لے کے ڈانس کر رہا. یہ سب چیزیں کس لیے, ماحول کی وجہ سے فرق پہ پیدا ہو جاتا ہے. ظاہر پر بھی اثر پڑتا ہے, باطن پر بھی اثر پڑتا ہے. اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا. فرماتے ہیں کہ ایک شادی میں تھانہ بھون جانا ہوا, تو سوچا کہ جب میں یہاں آیا ہوں تو حضرت حاجی صاحب سے ملاقات کروں. حضرت مولانا شیخ گنگوہی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو ایسی نگاہ عطا فرما دیتے ہیں, کوئی نظر میں دیکھ کر پہچان لیتے ہیں بعض اوقات کہ اس شخص کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا. انہوں نے جان لیا کہ بڑے سلیم و فکر آدمی, نیک آدمی. میرا ملاقات کی جب آئے تو پوچھا کہ کسی سے بیعت بھی ہوئے کہ نہیں. فرمایا کہ حضرت بیعت تو نہیں ہوا کسی سے. انہوں نے خود فرمایا, حالانکہ ہمارے حضرات کے طریقہ نہیں رہا, لیکن فرمایا کہ مجھ سے بیعت ہو جاؤ. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت پھر آپ کہیں گے کہ یہ ذکر کرو, یہ شغل کرو, میرے کام ایسے ہیں کہ میں تو ان کاموں میں نہیں لگ سکتا زیادہ. پڑھنے پڑھانے کا کام ہے, تعلیمی تدریسی کام ہے, تو میں ذکر و فکر اور شغل میں تو نہیں لگ سکتا. تو میں ہم نے تو نہیں کہا آپ سے کہ آپ ذکر شغل کریں, ہم نے تو آپ سے یہ کہا کہ بیٹھ ہو جاؤں, ہم نے سب کہا کہ ذکر شغل کریں. فرمایا کہ اچھا میں 3 دن رک جاتا ہوں, 3 دن کے لیے رک گئے. رات کو جب 2-3 بجے دیکھا کہ کچھ لوگ اٹھے اور خاموشی سے اٹھ کر وضو کیا اور ذکر میں مشغول ہو گئے, دیکھی نہیں آپ کو. اب کچھ دیر تو لیٹے رہے, پھر شرما شرمی میں اٹھے کہ بھائی میں اچھا نہیں لگتا کہ یہ تو بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہو, میں سویا پڑھوں. اٹھ گیا, جا کے وضو وضو کیا اور یہ بھی خوش شروع ہو گئے. پھر دوسرا دن آیا, دوسری رات, تو فرمایا کہ اسی طریقے سے اٹھ گیا, لوگوں کو دیکھا مجھے. اور تیسرے دن خوشی خوشی خود ہی اٹھ گئے اور ذکر فکر کیا. اور چوتھے دن حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت آپ نے تو سبھی کچھ کرا دیا. فرمایا ہم نے کچھ نہیں کہا, ہم نے تم سے نہیں کہا کہ ذکر کرو, اب تم جا سکتے ہو. فرمایا کہ اب تو میں نہیں جاؤں گا. یہ 40 دن رہے اور الحمدللہ حضرت نے پھر واپس جب لوٹایا تو خلافت سے نواز کر لوٹایا. تو بات یہ ہے کہ ماحول ایسی چیز ہے, یہ ماحول کی وجہ سے. حالانکہ وہ پڑھے ہوئے تو سب تھے اہل علم, علماء کرام اکثر و بیشتر سب چیزیں جانتے ہیں, اللہ کے ذکر کی فضیلت بھی جانتے ہیں, لیکن ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ مٹھائی والا جانتا تو ہے کہ اس کو رس گلا کہتے ہیں، اس کو جو ہے گلاب جامن کہتے ہیں، یہ بالوشاہی ہے اور جلیبی ہے یا مرتی ہے، سب چیزیں، لیکن چکھی بھی نہیں ہوتی، اللہ والے چکھاتے ہیں، کھا کے بھی دیکھو، نام صرف نام کافی نہیں ہے بلکہ کھا کے دیکھو رس گلے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، گلاب جامن ہوتی کیسے، چمچم اور پیڑا اور دیگر جتنی بھی مصنوعات ہیں مٹھائیوں کی، وہ کھا کے دیکھتے، اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت میں جا کے انسان کو یہ سب چیزیں نصیب ہوتی ہیں، جو پڑھا ہے اس پر عمل ہو جاتا ہے، اور عمل کی قوت ملتی ہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس سے، اور نہ پڑھے لکھے تو بہت سارے ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہ جائے آدمی، ان کی جوتیاں سیدھی نہ کرے اور ان کے سامنے زانوں کی طلب پوچھتے نہ کرے، کچھ بھی نہیں آتا، سب پڑھا لکھا بیکار ہو جاتا ہے۔ بھی حضرت والا کی خدمت میں جایا کرتے تھے، 1986 سے میرا جانا ہوا حضرت کی خدمت میں، اس سے پہلے پتا تو سب کچھ تھا لیکن عمل کچھ نہیں، لیکن الحمدللہ حضرت والا کی صحبت میں جانے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فضل فرمایا کہ پھر جو ہے وہ نگاہ بد نگاہی سے بھی جہر پرہیز کیا، اور دیگر جو چیزیں ہیں جن میں پہلے ہمت نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے الحمدللہ ہمت عطا فرمایا۔ پوری بات یہ ہے کہ اللہ نیک بندوں کی صحبتوں میں جاتے رہیے، جہاں بھی جس کو مناسبت ہو وہاں جائیے، اور وہاں جا کر اپنے قلب کو تزکیہ کرائیے، ان سے صفائی کرائیے، اپنے حالات سے ان کو آگاہ کیجیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ دل بن جائے، اب تو بظاہر صرف شکل ہے نا، تو حقیقت میں دل بن جائے، تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے ساری چیزیں حاصل ہو۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین پر جب تشریف لے گئے، وہاں سے واپسی ہو رہی تھی تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں کفار کے بچے آ گئے، اذان کا جب وقت ہوا، مؤذن رسول نے اذان کہی تو بچوں کی جیسی عادت ہوتی ہے نقل اتارنے لگی، تھے وہ کافر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے کسی کو کہا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ، جب پکڑنے کے لیے گئے تو اکثر لوگ بھاگ گئے، لیکن ابو معذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے تھے، انہیں بھاگتے ہوئے شرم آئی، رک گئے اور ان کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لایا گیا، آپ نے فرمایا تم کیا کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے خود کہا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہہ دیا اس نے، آپ نے فرمایا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، تو میں نے پھر بھی دبی زبان میں کہہ دیا، پھر آپ نے کہا کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس میں انہیں تعامل تھا، اس لیے کہ اللہ کا رسول، اگر آپ کو اللہ کا رسول ہی مان لے تو جھگڑا کی بات کر، سارے معاملے جھگڑے اسی بات کے تھے کہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یعنی پھر بھی خوف اور ڈر کی وجہ سے آئے نتی سے کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے اونچا کہو، اونچی آواز سے کہہ دیا شروع نہ ہو، بس یہ اونچی آواز سے کہنا تھا کہ اس کا اثر دل پر ہوا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمان کر دیجیے۔ تو بات یہ ہے کہ ساری زندگی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجیح کے قائل تھے آزاد میں، یعنی ہم تو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ دو دفعہ کہتے ہیں، وہ چار دفعہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ آزاد کہہ رہا تھا تو آہستہ کہا تھا، دو مرتبہ بلند آواز سے کہا، اس واقعے کی یاد کے طور پر ہمیشہ چار دفعہ کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہاں فقہا میں اختلاف، ایک لمبی بحث چل پڑتی ہے، کسی کے نزدیک چار دفعہ ہے، کسی دو مرتبہ ہے، لیکن اصل بنیاد یہ ہے اس میں ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ، اور یہی وہ صحابی رسول بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کے بال تھے بڑے بڑے، تو جو بال جہاں پر آپ نے ہاتھ رکھا کبھی بال کٹائے نہیں ہوں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہاں لگے ہیں، اس لیے میں ان بالوں کو نکلا۔ بات ساری محبت کی ہے، دل میں جب ایمان آ جاتا ہے، کسی کی محبت آ جاتی ہے تو سب کچھ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج محبت تر خاص کی نہیں شبر، محبت کی وجہ سے بہت سی تلخیاں وہ میٹھی ہو جاتی ہیں، دیکھیے نا، محبت کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے، ماں اپنے بچے کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے، رات کو 2 بجے اور 4 بجے وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے بچے کا پیشاب پاخانہ دھلاتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، کیوں؟ بچے سے اس کو محبت ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ بچہ بیمار ہو جائے،
گیلے میں نہ پڑا رہے. سردیوں کا زمانہ ہوتا ہے لیکن ماں جو ہے وہ خود گیلے میں سو جاتی ہے, بچے کو نہیں سونے دیتی. اس سے محبت کی وجہ سے کاش کہ یہ تعلق, یہ محبت ہمیں اللہ سے ہو جائے تو ہمارے لیے کوئی عمل کرنا, بلاتوں کو جاگنا, نماز پڑھنا, عبادت کرنا کچھ مشکل نہیں. اب یہ اتنی قیمتی راتیں چل رہی ہیں, دن چل رہے ہیں. ابھی بھائی جواد نے آپ کے سامنے لیلۃ القدر کا اتفاقا ذکر کیا جو بیان آیا, حقیقت یہ کہ راتیں بھی شب القدر ہی کی چل رہی. ان راتوں کو تو متعین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی راتیں تلاش کرنی پڑتی ہیں, لیکن یہ راتیں تو متعین ہیں. دس کی دس راتیں شب قدر سے زیادہ افضل, یہ شب قدر جیسی افضل ہے. یعنی کرنے رات کو جاگنا, عبادت کرنا, یہ ایسا ہی اجر و ثواب رکھتا ہے جیسا کہ شب قدر. اب شب قدر تو تلاش کرنی پڑ رہی ہے بھائی, پتہ نہیں وہ رات یہ بھی ہے نہیں. اللہ نے آپ بتا رہے ہم نے کتنی قدر کی ہے, خود ہر آدمی جائز لے لیں, کہنے کی ضرورت نہیں. نہ کسی کو شرمندہ کرنا مقصد ہے, لیکن ہم یہ سوچیں کہ اپنی آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, کتنی تیاری کر رہے ہیں. اب جو راتیں اللہ نے عطا فرماتی ہیں تو ہم کتنی قدر کر رہے ہیں. اگر رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ ہم 21 راتیں 23 ہیں 25 ہیں متعین کر دیتے, پتہ نہیں کتنے لوگ قدر کرتے کتنے نہ کرتے. اور نہ کرنے کی وجہ سے اس پر قدر کا عذاب ہوتا. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, قدر ہے کہ رمضان مبارک میں جو قدر اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو ہم سے پوشیدہ رکھا, تاکہ مسلمان ہر رات میں جاگنے کی حق کا مزہ بھی لوٹیں اور جو سجو بھی کریں. تو یہ راتیں بڑی قیمتی چل رہی ہیں, اور آج کی آج تو وہاں بھی عرفہ کا دن گزر گیا الحمدللہ, لیکن ہمارے اعتبار سے انشاءاللہ کل ہوگا. یاد رکھیے اس میں لوگ بہت جو ہے وہ بےچارے سے جوپن میں مبتلا ہوتے ہیں کہ عرفہ تو وہاں ہو گیا آج کر لے, کیسے عرفہ ہوگا. تو ہمارے اعتبار سے کئی عرفہ, اس کو ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ جیسے ہم ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں, ایک دن بعد میں رکھتے ہیں. جہاز میں جب بیٹھتے ہیں بعض اوقات 10 منٹ باقی ہیں روزہ کھل لیا روزہ تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر جہاز اڑ گیا اور اڑ گئی وہ مغرب کی سمت میں رہا ہے تو جیسے اڑے کے سامنے سورج نظر آ جائے گا آپ تو نہیں کھول سکتے. 2-2.5 گھنٹے گھنٹے ہی بعض اوقات جو ہے سفر کرنا پڑتا ہے, اور مسلسل جب تک آپ کو سورج نظر آتا رہے گا آپ اس کی پابند ہیں, ورنہ پاکستان میں کھل چکا. اس سے ہی پتا چلا کہ ہر جگہ کا اعتبار ہوتا ہے, آپ جب وہاں جائیں گے وہاں کا اعتبار, یہاں ہے تو یہاں کا اعتبار. ہمارے اعتبار سے چاند ہمیں جو نظر آیا ہے وہ یقیناً ایک دن بعد نظر آیا, اس لیے ہمارے یہاں یوم عرفہ بھی کل کر دی. اسی لیے سارے احکام کل سے جاری ہوں گے. سعودیہ میں کل روزہ نہیں رکھ سکتے, لیکن آپ کل یہاں روزہ رکھیں گے, احکام ہے کہ نہیں. تو جس زمین پر ہیں قصے زمین برسر زمین, قصے زمین برسر زمین, آپ جو زمین کا قصہ بیان کرتے ہیں اس زمین پر جہاں رہتے ہیں, تو یہاں رہتے ہوئے جب ہم کل 9 عرفہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں, اور سعودیہ میں کوئی رکھے گا تو وہ غلط ہے, حرام میں نہ جائے گی. بتائیے کتنا فرق آ گیا, حلال و حرام آ گئے. اس لیے وہاں روزہ رکھنا حرام, کیونکہ ادھر 10 تاریخ ہے, 10 ذی الحجہ ہے, عید کا دن ہے, وہاں پر روزہ رکھنا حرام ہے. اور یہاں روزہ رکھنا 22 اجر و ثواب ہی نہیں, ایک ثواب ایک سال گزشتہ کے ایک سال آئندہ کے گناہ معاف کروا دیتے ہیں, اس قدر اجر و ثواب. تو اس لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا اچھا. آج وہاں پر جو حجاج کرام تو ان کے لیے روزہ رکھنا ثواب نہیں, کیونکہ وہ دوسرے کام میں مشغول ہیں. ان کو کہا کہ آپ وہ کام کرو, یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ میں اونٹنی پر بیٹھ کر جو ہے پیارے سے دودھ پیا, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ آج میرا روزہ نہیں ہے. فضائی روزے کے ضرور بیان کیے گئے ہیں, لیکن وہ غیر حجاج کے لیے, جو غیر لحاظ جو حج نہیں کر رہے ان کے لیے, لیکن جو حاجی ہیں ان کے لیے وہاں کا جو وقوف ہے, دعاؤں میں مشغول ہونا, نماز میں مشغول ہونا, ذکر کرنا, یہ وہی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. اور جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے فرمایا کہ تم روزے رکھو, ان کو اللہ تعالیٰ اس میں اجر عطا فرمائیں گے. تو محروم نہ انہیں فرماتے ہیں نہ محروم ہمیں فرمائیں گے. تو کلی سے انشاءاللہ صبح سے تکبیر تشریف بھی شروع ہو جائے گی. اللہ کا نام بہت عظمت کے ساتھ لیجیے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے دن ہیں, خوب اللہ کا نام لیجیے. یہ رات اللہ نے عطا فرمائی ہے, اس کو ضائع مت ہونے دیجیے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ تو بھی رات کو 4 بجے ہو جائے, کم سے کم صبح کی اذان سے پہلے تک, صبح صادق تک خوب ذکر میں اللہ کو یاد کرنے میں دعاؤں میں مشغول ہو جائے گی. 2-4 رکعت تحجد کی پڑھ لیجیے, اور اللہ سے مانگ لیجیے, کم از کم اللہ دین پر استقامت مانگ لیجیے. یا اللہ میں دین پر استقامت عطا کروں, اپنی اولاد کی بھی دعائیں کیجیے, اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، رشتے داروں کے لیے، آپس کی محبتوں کے لیے، پاکستان میں امن و امان کے لیے، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے، اور اسی طریقے سے جو دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں ان سے حفاظت کے لیے اللہ سے خوب دعا کی. کل کا بھی روزہ رکھیں اور روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں بھی دعاؤں میں مشغول رہیے اور ساتھ میں تکبیر تشریف بھی پڑھتے رہیے. لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے رہیے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 99 بیماریوں کا علاج، 99 بیماریوں کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے. اس لیے اس کو بھی پڑھیے، یہ بھی اور عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور جو یوم عرفہ حضور نے فرمایا افضل الدعاء یوم عرفہ، دعا جو ہے عرفے کے دن افضل. ویسے تو ہر وقت ہی ہوا اپنی اللہ سے، لیکن عرفے کے دن کی جو دعا ہے اس کی بات نہیں ہے. اس لیے ہمارے لیے چونکہ کل عرفے کا دن ہے اس لیے خوب دعا بھی مانگی ہے امام کے ساتھ. لیکن ایسا کرنا کہ میدان میں چلے جائے اور وہ حاجیوں کی جیسی مشابہت اختیار کرنا اس کا حکم نہیں ہے. بس جہاں بھی آپ نماز پڑھ سے وقت پڑھ کے فارغ ہو گئے بس نماز سے بعد وقت کی اپنی ایک انفرادی طور پہ امام کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے. اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے، ہر فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا کرنا ضروری نہیں. امام اپنی دعا مانگتا ہے، آپ بھی مانگ لیتے ہیں ساتھوں کو، ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اپنے دور پر آزاد ہیں، جب سلام گر گیا تو آپ چاہیں جتنے چاہے دعا مانگنی شروع کر دیں، جب تک چاہے مانگتے رہیے. تو اسی طریقے سے یوم عرفہ میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی قدر و فضیلت سے آگاہ کیجیے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس فضل و فضیلت میں شامل ہو جائیں. کیونکہ دنیا میں اگر کہیں انعام مل رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تم بھی نام لکھوا دو، تم بھی لکھوا دو، تم بھی لکھوا دو، تاکہ ہو سکتا ہے میرا نام آ جائے، تمہارا آ جائے کسی. تو اپنے گھر والے سب کو شامل کرتے ہیں تو کیا ہو جائے کہ ہم آخرت کے اعتبار سے اپنے گھر والوں کو محروم کر دیتے ہیں. انہیں بھی شامل کیجیے، انہیں بھی کہیں کہ آپ بھی رکھیں، نہیں پتا ہے تو ان کو بتائیے اس کی فضیلت. ان شاء اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آخرت کے قدردان ہیں اور یقین میں انہیں پتہ چلے گا تو وہ روزہ ضرور رکھیں گی، عبادت کرے گی، ذکر و فکر کرے گی، اور ان کو تو ڈبل ثواب ہے. روزہ بھی رکھیں گی، آپ کو روزہ بھی کھلوائیں، تیاریاں بھی کریں، اور یہ اللہ کی شان ہے آپ روزہ رکھیں گے تو کھانے کو بھی اچھا ہی ملتا ہے. عام دنوں کے مقابلے میں ویسے تو وہ پوچھتا نہیں، لیکن روزہ رکھ لو تو کم از کم کچھ نہ کچھ فروٹ کی چاٹ باٹ تو مل ہی جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق بھی اچھا دیتے ہیں. تو کیوں نہ رکھیں کہ ہم سب قربا ہم سب آپ کھجور بھی کھاؤ ثواب بھی حاصل کرو، اس سے زیادہ اس کے بہتر بات ہو سکتی ہے. بہرحال کل کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے اور کل کی جو رات ہے وہ بھی کم نہیں. 5 راتیں فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جو ان راتوں کو میں اپنا دل زندہ رکھے گا، یعنی اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کرے گا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے گا، تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن کے بہت سے دل مردہ ہوں گے. قیامت کے دن وہ دل مردہ نہیں ہوں گے جو ان 5 راتوں کو زندہ رکھے، ان میں سے 8ویں 9ویں 10ویں یہ جو گزر رہی ہے. 8ویں گزر گئی، 9ویں آج کی رات ہے، کل 10ویں ہوگی. تو 2 راتیں باقی، آج کی 2 راتیں تو کم سے کم ہیں، اور اس کے بعد عید الفطر کی رات اور نصف شعبان کی رات، یہ 5 راتیں، یعنی عید کی، عید الفطر، اور اس کے بعد پھر 8 ذلحج، 9 ذلحج، 10 ذلحج، یہ 4 راتیں ہوگی، اور نصف شعبان یہ 5 راتیں. فرمائے جس نے ان راتوں کو جاگ کر گزارا اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ فرمائیں گے اس دن جس دن بہت سے دل مردہ ہوں گے، یعنی اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیں. آخر دعوانا ہے.